بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اسماء اللہ الحسنی کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام القادر، القدیر اور المقتدر، ان پیارے ناموں کی شرح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آج کے درس میں ان ناموں کے تعلق سے جو ہم بات کریں گے، نمبر ایک، ان ناموں کا ثبوت دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، نمبر دو، ترجمہ، نمبر تین، معنی، نمبر چار، اہل سنت اور جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل تقدیر پر ایمان، نمبر پانچ، تقدیر اور قدرت کے متعلق اہل سنت اور جماعت اور سلف صالحین کا موقف کیا ہے، نمبر چھ، تقدیر کے تعلق سے اہل بدعت کا موقف کیا ہے، نمبر سات، ان اسماء و صفات پر مکمل ایمان کا مومن کے دل میں کیا اثر ہوتا ہے. یہ تین اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اس کی دلیل القادر کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الانعام آیت نمبر 65 میں، 65 میں، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے کہ وہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، یا تمہارے پاؤں تلے سے، نعوذ باللہ من عذاب اللہ، او یلبسکم شیعہ، یا تم کو گروہ در گروہ کر کے سب کو آپس میں لڑا دے، انظروا کیف نصرف الآیات لعلهم یفقہون. آپ دیکھیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں شاید وہ سمجھ جائیں. تو اس میں قل هو القادر، القادر اللہ تعالیٰ کا نام ہے. القدیر، قرآن مجید میں کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے القدیر کے نام کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، مختلف آیات ہیں. یہ آیت واللہ علی کل شیء قدیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 284. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تیسرا نام ہے المقتدر. اس کی دلیل سورۃ الکہف آیت نمبر 45 میں، 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے. یہ دلائل ہیں ان پیارے ناموں کی کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اور اس میں دیکھیں آپ، قادر ہے، قدیر ہے اور مقتدر ہے. اور ایک قاعدہ ہے لفظوں کے تعلق سے کہ لفظ میں حروف کی زیادتی جو ہے وہ معنی کی زیادتی پہ دلالت کرتی ہیں. یعنی قادر اور قدیر اور مقتدر میں جو حروف زیادہ ہیں، یعنی اس کے معنی میں بھی فرق ہے، معنی کی مضبوطی میں بھی فرق ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان کا معنی کیا ہے. قادر جو ہے اس کا ترجمہ ہے قدرت رکھنے والا یا قدرت والا، قادر. قدیر صیغہ مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ قدرت رکھنے والا یا بڑی قدرت والا. دونوں ترجمے ٹھیک ہیں. تیسرا المقتدر, اس میں حروف زیادہ ہیں, مکمل قدرت رکھنے والا. سبحان اللہ, آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے قدرت کے تعلق سے تین مختلف نام ہیں معنی کی مضبوطی کے ساتھ, پختگی کے ساتھ, تاکہ کسی بھی شخص کو یہ شک و شبہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر یہ ایک چیز پر قادر نہیں ہے. بس سمجھ آ رہی ہے؟ قادر ہے, قادری کافی تھا نا, قدیری کافی تھا, ہر چیز پر قادر ہے. لیکن دیکھیں, قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے, تاکہ کسی کو یہ گمان بھی نہ ہو, کبھی یہ سوچ بھی نہ آ سکے قرآن مجید کو پڑھنے والے کو کہ اللہ تعالیٰ, کیا اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر قادر ہے یا بعض ایسی چیز پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. جب یہ نام تین پڑھ لیتا ہے نا, جس کو عربی آتی ہے صحیح طریقے سے, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, جو متقی پرہیزگار ہے, تو وہ اللہ قسم کھار وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز پر قادر نہیں ہے, یا کوئی ایک چیز ایسی ہے کائنات جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. اس کی عقل وہاں تک جا ہی نہیں سکتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے, قدیر ہے اور مقتدر ہے. یعنی آگے میں کیا معنی بیان کروں, اللہ تعالیٰ نے ان تین الفاظوں میں پورا معنی بیان کر دیا ہے. سب سے زیادہ نام قرآن مجید میں جلتا نے بیان فرمایا وہ ہے القدیر, سب سے زیادہ. معنی کیا ہے؟ نہیں, اس میں تینوں میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تعالی بیان فرمایا قرآن مجید میں وہ ہے القدیر, یعنی بڑی قدرت والا, زیادہ, بہت زیادہ قدرت والا. معنی کیا ہے القدیر کا, یا قادر کا, مقتدر کا, قدرت کا؟ یہ سارے کے سارے نام جو ہیں وہ اللہ تعالی کی صفت القدرہ کے ثبوت میں اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں. ان میں اللہ تعالی کی صفت قدرت, بلکہ کمال قدرت کا ثبوت ملتا ہے. اللہ تعالی کی قدرت کاملہ ہے, اور قدرت کاملہ کی جب ہم بات کرتے ہیں یعنی اللہ تعالی کامل قدرت والا ہے, اور جو اس قدرت کی ضد ہے اس سے پاک ہے, اور قدرت کی ضد ہے عاجزی, عجز, عجز. اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے, کوئی چیز اسے عاجز کر نہیں سکتی, کوئی چیز بھی پوری کائنات میں, کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے. اور جو چیزیں قدرت کی ضد میں ہیں عجز ہے سب سے پہلے. اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں بھی ہیں, ہاں تھکاوٹ بھی ہے, تھکاوٹ بھی کامل قدرت کے منافی ہے. تھکاوٹ ہے, اعیاء ہے, لغوب ہے, اونگ ہے, سونا ہے, نیند ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ مخلوق کے لیے ضروری ہیں, کیونکہ مخلوق تھک جاتی ہے, مخلوق عاجز ہے. تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھے قرآن مجید میں ہر ان ساری چیزوں کی نفی کی ہے کہ نہیں, یعنی کمال قدرت والا ہے, کمال کی قدرت ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے چند نظارے, اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو عدم سے پیدا کیا, معدوم تھے موجود ہو گئے, کیونکہ وہ قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے. سارے کائنات کو جب پیدا کیا تو بہترین طریقے سے پیدا کیا, الذی خلق فسوا, بہترین طریقے سے, کیونکہ وہ قادر ہے, اس میں کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے کوئی مخلوق اس سے بہتر پیدا کر کے دکھائے, سوال نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ مکمل قدرت ہے نا. اگر کہیں پہ کوئی کمزوری ہوتی تو مخلوق آ کے اسے بہتر کر سکتا تھا. میرے بھائیو, ایک گردہ خراب ہو جائے, ایک گردہ خراب ہو جائے, اس پر جو انسان, یہ مخلوق, یہ انسان جو سب سے اشرف مخلوقات ہے, جو محنت کرتے ہیں, میڈیکل سائنس, جو ڈائلسس مشین ہے, کتنی اس کا خرچہ ہے, کتنی اس کو ڈائلسس پہ کتنی وقت ضائع ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکا.
پوری خلق کی بات میں کیا کروں. یعنی میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے لیکن پھر بھی عاجزی موجود ہے, عجز ابھی موجود ہے کیونکہ کامل قدرت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عدم سے پیدا کیا, کن فیکون, جو چاہ اللہ نے پیدا کیا کیونکہ وہ قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے. پھر بہترین طریقے سے پیدا کیا کیونکہ وہ قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے. پھر ان سب کی تدبیر کی ہے اپنی مرضی سے, جسے چاہا 100 سال عمر دے دی, جسے چاہا 5 سال عمر دے دی, اور جسے چاہا ماں کے پیٹ میں ختم کر دیا کیونکہ وہ قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے. اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے کیونکہ وہ قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے. مخلوق کو جب پیدا کیا تو مخلوق میں سے کسی نے بھی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں کی, پتہ ہے کہ مجھے ایسا کیوں پیدا کیا. گدھے کو دیکھ لیں, گدھا اپنی شکل و صورت سے زندگی سے بہت خوش ہے. واللہ قسم کھا رہا ہوں اس دنیا میں کئی ایسے گدھے ہیں جو کئی انسانوں سے خوش ہیں کیونکہ وہ جانتے کہ اس کا رب قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے. اس نے اس کو ایسے پیدا کیا ہے وہ خوش ہے. اگر خوش نہیں تو یہ انسان خوش نہیں ہے, اشرف مخلوقات خوش نہیں, بڑے پریشان ہیں, روتا رہتا ہے نا, پیٹ بھرا بھی ہوتا ہے, ظلم پھر بھی کر رہا ہوتا ہے, غریبوں کا خون چوستے ہوئے اسے سکون نہیں آتا, لوگوں کا حق کھاتے ہوئے اسے سکون نہیں آتا, قتل کرتے بھی اس کو سکون نہیں آتا. یعنی ایسے لوگ بعض اس دنیا میں موجود ہیں کہ اپنے پیاروں کے, اپنے قریبوں کے, اپنے بھائیوں کے, سگے بھائیوں کے گردن پہ سے لات رکھ کے اوپر جانا چاہتے ہیں. یار یہ کہاں جا رہا ہے, یہ کیوں مجھ سے آگے بڑھتا جا رہا ہے, ارے تمہارا ہی خون ہے, تمہارا ہی بھائی, کیا ہو گیا تمہیں. لیکن نہیں, سکون نہیں ہے. میرا بھائی جانور جانور جیسا, جانور دوسرے جانور سے وہ سلوک نہیں کر رہا جو آج ایک انسان دوسرے سے کر رہا ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. مجھے کل پرسوں کسی شخص نے ایک یوٹیوب پہ ایک ویڈیو تھی دکھائی ہے, واللہ میں رونگٹے کھڑے ہو گئے. زندہ انسانوں کو جلایا جا رہا ہے, لوگ اسے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں اور پورے فلم پکڑ پکڑ کے زندہ جلایا جا رہا ہے. یہ انسانیت ہے, یہ انسان ہے. ان للہ ان الیہ راجعون, سب تماشا دیکھ رہے ہیں, جو نکلنا چاہتے کپڑوں میں آگ لگی, نکلنا چاہتے پھر ان کو لاتے مار گھوسے مار پھر اس میں. میرے بھائی اگر وہ قاتل ہیں, اگر وہ جادوگر ہیں, سب سے بڑے گنہگار کیوں نہ ہو, یہ سزا ان کی نہیں ہے, یہ سزا نہیں ہے ان کی. ہماری شریعت میں کیا راستے کھولے, جو جس کا دل چاہے جیسے چاہے سزا دیتا رہے, جس کو چاہے زندہ جلا دے, جس کو چاہے گردن اڑا دے, یہ ہمارے دین ہے, یہ ہماری شریعت ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. یاد رکھیں, آج تم قادر ہو, کل تم عاجز رہو گے, اور وہ قادر ہے, قدیر, مقتدر, کبھی چھوڑے گا نہیں. وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا تو کبھی چھوڑتا نہیں ہے. اس لیے آج سوچ لیں, ظلم کرنے والے سارے سوچ لیں, چاہے وہ ظلم اپنے گھر والوں پہ ہو, یا یہ ظلم اپنے پڑوسیوں پہ ہو, یا عام مسلمان پہ ہو, کافروں پر کیوں نہ ہو, جانور پر کیوں نہ ہو, جس نے ظلم کیا اور توبہ نہیں کی اس کی پکڑ سخت ہے. آج ہم قادر ہیں جانوروں پہ, آج گدھے کو مارتے ہیں, لیکن کل وقت آنے والے ہمیں حساب دینا ہے. کیا آپ کو پتہ نہیں کہ ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی؟ یہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک عورت بلی کی وجہ سے ان کو بھوکا پیاسا رکھا, نہ خود کچھ کھانے کو دے رہا, اسے چھوڑا کوئی وہ کچھ کھائے, جہنم میں بلی کی وجہ سے, بلی پہ ظلم کر کے. یہ انسانوں پہ ظلم کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ خود کچھ حملے دیکھ لیں آپ. آج مسلمان اللہ کے گھر میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے, نماز پڑھ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے ڈرتا ہے کہ کہیں پہ بم نہ بلاسٹ ہو جائے. کیا جواب دیں گے؟ ایک بلی کی وجہ سے تو عورت جہنم میں گئی ہے, اور یہ سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کر کے جنت میں جانا چاہتا ہے. لیکن لوگ ہیں, ان کے دماغ کو ایسے پھیرا نا, جوانوں کے دماغ کو ایسے برین واشنگ کی ہے. واشنگ مشین وہ کام نہیں کر جو یہ برین واش والے کام کرتے ہیں. دنیا کے کوئی بھی آپ ڈیٹرجنٹ لے لیں کپڑے صاف کرنے کے لیے, جو یہ دماغ صاف کرتے ہیں نا, ان کے پاس جو طریقے جو ہیلے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, ہمیں اور ہم بچوں کو محفوظ فرمائے. یہ بڑا فتنہ ہے, بڑی مصیبت ہے امت پہ آج. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے, جسے چاہا, جس حالت میں چاہا, جیسے چاہا پیدا کیا. کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. جسے خوبصورت پیدا کیا اس کا کوئی کمال نہیں, جسے بدصورت پیدا کیا اس کا کوئی قصور نہیں, کیونکہ وہ قدیر ہے, قادر مقتدر, اس کی مرضی ہے بھائی جیسے بھی کرے. گدھے کے کیا قصور, وہ گدھا ہے, اور اے خوبصورت انسان تمہارا کیا کمال ہے کہ تم انسان ہو. تمہارے کوئی بس میں تھا, تمہیں چاہے اللہ تعالیٰ چاہے چوہا پیدا کر دیتا, مچھر پیدا کر دیتا, جس نے آج مصیبت پھیلا ہوئی پاکستان میں, دیکھیں ڈینگی فیور, تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, ابھی بھی تمہیں عقل نہیں آئی. مچھر تو مر جائے گا, گدھا بھی مر جائے گا, اور قیامت کے دن ان کا قصاص ہوگا, حساب نہیں ہوگا. ظلم جانور بھی کرے اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ چکائے گا. یہ انسان کہاں جائے گا اللہ کی پکڑ سے, کہاں جا سکتا ہے؟ نہ یہ زمین کو پار کر سکتا ہے, نہ یہ آسمانوں کو پار کر سکتا ہے, کہاں جا, اللہ کی پکڑ سے کہاں جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے, اپنی مرضی سے کائنات کو پیدا کیا, پھر خوبصورت اپنی مرضی جس جیسے شکل دینا چاہے ویسے پیدا کیا, پھر ان کی تدبیر کی ہے, پھر ان کو زندہ کیا ہے, پھر ان کو مارا ہے, پھر ان کو رزق بھی دیا ہے, جسے چاہا جتنا چاہا رزق دیا, اولاد کی شکل میں, مال کی شکل میں, علم کی شکل میں, جتنے بھی رزق ہیں جسے چاہا بے حساب دیا, اور جسے چاہا تنگی سے دیا, وہ اس کی مرضی, کیونکہ وہ قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے. پھر مارا اور اس کی موت سے کوئی بچ نہ سکا, کیونکہ وہ قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے. دنیا کی پوری ٹیکنالوجی دیکھ لیں آپ, موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. مختلف کہانیاں ہیں, پرانی پرانی کہانیاں, ابھی یہ آب حیات پی لیا تو زندگی بھر ہمیشہ زندہ رہیں گے, ہمیشہ کوئی نہیں رہے گا, کوئی زندہ نہیں رہے گا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اگر کس نے رہنا ہوتا نا تو وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دنیا سے اٹھا لیا. ان کے بعد کون ایسا ہے جو یہ حق رکھتا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہے؟ کوئی ہے؟ اشرف الخلق, انبیاء مرسلین کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, اس کے بعد کون رہ سکتا ہے؟ اسے جو لوگ کہتے ہیں کہ الخضر علیہ السلام زندہ ہے, جھوٹے ہیں. واللہ میرا ایمان ہے اگر کوئی حقدار ہوتا ہمیشہ کی زندگی کا اس دنیا میں تو وہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, لیکن وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں. پھر دوبارہ زندہ کرے گا. کوئی ایسی مخلوق جو یہ کہہ سکتے میں دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا؟ کوئی نہیں. جو بعث کے منکر ہیں وہ بھی قیامت کے دن دوبارہ زندہ ایسے کھڑے ہوں گے. دوبارہ آج انکار کرتے ہیں, کل وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ حساب لے گا, کیونکہ وہ قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے. کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ سے حساب ایسے لے اور مجھ سے ایسے لے رہے ہو, کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں. اور محسنین کا جو احسان کر رہے ہیں ان کو جو جزا دے گا ان کے احسان سے بڑھ کر ہے, کیونکہ وہ قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے. اور جو کافر ہیں, گنہگار ہیں, بدکار ہیں, ان کو سزا دے گا, ان کی سزا سے کوئی انہیں روک نہیں سکتا, کیونکہ وہ قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے. اللہ تعالی لوگوں کے, انسانوں کے دلوں کو پھیرنے والا ہے, جب چاہے, جسے چاہے, جس طرف پھیر دے اس کی مرضی ہے, کیونکہ وہ قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے. جسے چاہے ہدایت دے دے, جسے چاہے گمراہ کر دے, جسے چاہے مومن بنا دے, جسے چاہے کافر بنا دے, فاجر بنا دے, کیونکہ وہ قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے. وہ یہ بھی یاد رکھے اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. یہ دو باتیں تقدیر کے ساتھ ہمیشہ ہیں, کیونکہ جس نے یہ ہمیں کہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اس رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی یہ بھی فرمایا ہے, الیس اللہ بحکم الحاکمین, اس نے فرمایا ہے ولا یظلم ربک احدا, اور ایک آیت پہ عمل کر کے دوسروں کو چھوڑ دینا یہ مومن کا طرز عمل نہیں ہے, اہل بدعت کا طرز عمل ضرور ہے، سلف صالحین کا طرز عمل نہیں، اہل حق کا طرز عمل نہیں ہے. اہل حق جو سارے آیات کو جمع کرتے پھر دیکھتے ہیں. اس لیے جب میں نے کہا جسے چاہے ہدایت دے دے، کوئی یہ نہ کہ اس مطلب ہی جس کی ہدایت نہیں وہ مظلوم ہے، نہیں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے علم میں پہلے سے جان چکا ہے، 50,000 سال پہلے اس کافر کو 50,000 سال پہلے پیدا کرنے سے جان چکے کہ یہ کفر کرے گا، کفر پہ مرے گا. اللہ نے حکم دیا، لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو لکھنا بعد میں ہے، پہلے علم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں لکھا ہوا ہے تو میں کیا کروں، لکھا ہوا ہے لیکن لکھا بعد میں گیا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا ہے کہ تم نے کرنے کیا ہے اس دنیا میں آ کے، تمہاری زندگی کیسی ہوگی، تمہاری موت کیسی ہوگی، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے، جو چاہے وہ ہوا ہے، جو نہیں چاہتا وہ کبھی ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی بھی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کر نہیں سکتا. ولا یحیطون بہ علما، کوئی بھی نہیں. اللہ کے انبیاء بھی نہیں علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف اتنا علم جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. یہ معنی ہے اس پیارے نام کا. اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان. ارکان ایمان 6 ہیں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کتابوں پر ایمان، نمبر 4 رسولوں پر ایمان، انبیاء علیہ السلام پر ایمان، نمبر 5 آخرت پر ایمان، نمبر 6 تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. اور جس نے تقدیر کا انکار کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے، جس نے تقدیر کا انکار کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں. اور تقدیر پر ایمان کے تعلق سے میں مکمل اللہ کے فضل و کرم سے تفصیل سے دروس دے چکا ہوں. جس نے مزید تقدیر کے تعلق سے کچھ سمجھنا ہے تو عقیدے کے دروس میں ریکارڈنگ ہو چکی ہے، جس نے مزید سننا ہے تو وہاں سے سن لیں. تقریباً 10 درس کے قریب ہیں، اس میں کچھ تفصیل سے تقدیر کے مسائل کو بیان کیا تھا. ابھی مناسب وقت نہیں کہ میں پھر سے وہی بات دہراؤں، لیکن یہ ہے جس نے مزید تقدیر کے تعلق سے سمجھنا ہے کچھ یا سننا ہے تو وہاں سے سن لیں. صرف مختصر یہ بتا دوں میں آپ کو کہ تقدیر کے 4 مرتبے ہیں. جس نے مراتب کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ تقدیر کے معاملے میں اسے کبھی غلطی نہیں ہوگی. یہ مراتب جو ہیں تقدیر کے، یہ سب جڑے ہوئے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس طریقے سے. سب سے پہلا مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم کا، وہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم ہے. اور اللہ تعالیٰ علم، علم ازلی ہے. علم ازلی کا مطلب ہے ہمیشہ سے ہے، کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ جان چکا ہے جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت، یعنی جو چیز ابتدا میں آ رہی ہے جب تک وہ فنا ہو رہی ہے پوری دنیا میں. اللہ تعالیٰ باریک بینی ہر چیز اس کے بارے میں جانتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ رب کا علم ہے. مخلوق کا علم جو ہے، پہلے جہالت تھی، پھر علم ہوا، پھر بھول ہوئی، پھر فنا ہوا. خالق کا علم دلجا سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیشہ سے علم ازلی ہے. مخلوق کا علم کبھی ازلی ہو نہیں سکتا، چاہے مخلوق فرشتہ کیوں نہ ہو، چاہے یہ نبی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. تو سب سے پہلا مرتبہ ہے علم کا. دوسرا مرتبہ ہے جو اللہ نے جان لیا تھا اپنے مسبق علم میں، ازلی علم میں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قلم کو، لکھو. کیا لکھو؟ تقدیر لکھو. کس کی؟ پوری کائنات کی. کب تک؟ تا قیامت تک. قلم نے لکھ دی اور اسے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا. وہ محفوظ ہے، اسے اسے کہتے ہیں لوح محفوظ. وہاں پر فرشتے بھی نہیں جا سکتے، محفوظ ہے وہ. جو اللہ تعالیٰ کے قریبی فرشتے وہ بھی نہیں جھانک سکتے. لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض بزرگ جھانکتے ہیں لوح محفوظ میں، اس سے بڑھ کر تبدیل بھی کرتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں فلان بزرگ کا قلم عرش سے اوپر چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. جانتے اس کا مطلب کیا ہے؟ عرش سے اوپر کیا ہے؟ اور فلاں بزرگ کا قلم عرش سے اوپر چل رہا ہے، کہاں پہ چل رہا ہے؟ لوح محفوظ میں چل رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ اس کو تبدیل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے. یہ عاجز مخلوق کہاں وہاں پہ پہنچ سکتی ہے؟ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ کیسے کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. تذکرۃ الرشید میں یہ قصہ موجود ہے. کسی نے یہ پوچھا کہ رشید احمد گنگوئی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کسی نے برا بھلا کہا ہے، آپ کیا کہنے؟ ایک بزرگ کہتے ہیں، لوگ تو یوں کہتے ہیں، میں تو اس کا قلم عرش سے اوپر چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. لوگ جو کہتے کہنے دیں. اب کس کا زیادہ کمال ہے، جس کا قلم چل رہا ہے یا جو دیکھ رہا ہے اس قلم کو چلتے ہوئے؟ یعنی پہنچ اس کی صرف نہیں ہے جس کا قلم چل رہا ہے، اس بزرگ کی بھی پہنچ ہے کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں عرش سے اوپر کیا ہو رہا ہے. اگر لوہے محفوظ ان بزرگوں سے محفوظ نہیں، پھر کس سے محفوظ ہے وہ؟ جو تبدیلی سے محفوظ نہیں، وہ کس سے محفوظ ہے؟ یہ قرآن مجید ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے، تا قیامت کو اس میں تبدیل کر نہیں سکتا. یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور وہ جو محفوظ ہے عرش سے اوپر ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے بزرگ موجود ہے؟ کہاں گئے قدیر کے قدرت جو ان کو روک نہیں سکتا؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. دوسرا ہے لکھنا، تیسرا ہے مشیت. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، تیسرا مرتبہ ہے مشیت کا. اللہ تعالیٰ جو چاہا ہے وہ جو چاہا ہے. چوتھا مرحلہ ہے، مرتبہ اسے پیدا کیا ہے. چوتھا خلق کا ہے، علم ہے، کتابت ہے، لکھنا ہے، پھر مشیت ہے، پھر چوتھے پہ خلق ہے. جو چاہے پیدا ہو کیا، جو نہیں چاہا وہ کائنات میں آئے نہیں ہے. یہ کہاں سے گرا؟ اس لیے کوئی یہ شخص یہ نہ کہے کہ مرضی تو پھر مخلوق کی، مخلوق کیا مرضی ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ اپنے علم میں جان چکا تھا سب کچھ ہونے والا، کیا ہونے والا ہے، جسے چاہا پیدا کیا اور جسے چاہا نہیں پیدا کیا. پتہ نہیں کون کی کچھ ایسی مخلوق تھی، اللہ تعالیٰ کے سابق علم میں اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا نہیں کیا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. پانچویں نمبر پہ تقدیر اور قدرت کے تعلق سے اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے؟ یاد رکھیں، ایک ہے تقدیر، ایک ہے قدرت. بعض لوگ سمجھتے کہ اس میں فرق ہے، بعض لوگ کہتے قدرت طاقت ہے. طاقت کی ضد ہے کمزوری، اور قدرت کی ضد ہے عجز. دونوں میں فرق ہے. تقدیر کے تعلق سے سیدنا عبداللہ بن عباس بڑا پیارا فرمان ہے، بڑا پیارا قول ہے. ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس سے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ، اس فرمان کی تفسیر کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباد العلماء. اللہ تعالیٰ سے صرف صرف ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عالم جو ہیں. فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس قال الذين يقولون ان الله على كل شيء قدير انما يخشى الله من عباد العلماء. اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو علم والے، جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ خشیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا. کون ہے یہ لوگ؟ سید عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں الذين يقولون ان الله على كل شيء قدير. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو عالم کون ہے؟ جو یہ یقین سے جانتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جس کو شک ہے کہ بعض پر قادر، بعض پر قادر ہو، کبھی عالم ہو نہیں سکتا. یہ گواہی کس کی ہے؟ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ بڑے پیارا تبصرہ کیا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس کے اس فرمان پہ. فرماتے ہیں اور یہ سیدنا عبداللہ بن عباس کی فقہ اور علم کا ثبوت ہے جنہیں اللہ تعالی نے علم تعویل عطا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حقائق کو جانتے ہیں. کیونکہ اکثر اہل الکلام جو ہیں اہل کلام میں سے وہ اس جملے کا حق ادا نہیں کرتے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اگرچہ وہ اس کا اقرار بھی کرتے ہوں. تو جو تقدیر کے منکر ہیں اور مخلوق کے عمل کے خلق کے منکر ہیں وہ اس طریقے سے اس آیت پہ یقین نہیں رکھتے جس طریقے سے اس پر یقین رکھنے کا حق ہے. آگے فرماتے ہیں بلکہ وہ اس چیز کو صراحت سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر قادر نہیں ہے. سبحان اللہ, جو اس چیز پر اقرار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ روزانہ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے, کل یوم ہو فی شان, اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے, جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے, اور یہ بھی اقرار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کہ دو انگلوں کے بیچ میں لوگوں کے دل ہیں, جب چاہے جیسے چاہے پھیر دے, وہ مقلب القلوب ہے اور جب چاہے اسے سیدھا کر دے جب چاہے اسے الٹا کر دے, وہ یہ نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آخر میں فرماتے کہ یہ کتنی پیاری بات ہے حبر الامہ سے. عبداللہ بن عباس پر امت کے عالم, حبر کہتے بڑے عالم کو, پر امت کے عالم سے بڑی پیاری بات ہے, اور ترجمان القرآن رضی اللہ عنہ سے بڑی پیاری بات جو انہوں نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے بیان فرمائی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القدر قدرۃ اللہ, تقدیر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی تو ہے. یعنی جس نے تقدیر کا انکار کیا اسے قدرت کا انکار کیا, اور جس نے قدرت کا انکار کیا اسے تقدیر کا انکار کیا. اور امام احمد حنبل کا قول جو ہے امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں بیان فرمایا ہے, اور ابن قیم کی جو بات ہے وہ شفاء العلیل میں جلد نمبر 1 صفحہ 130 میں انہوں نے بیان فرمایا ہے. سلف صالحین کا موقف بڑا معروف و مشہور ہے تقدیر کے تعلق سے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اصول السنہ میں فرماتے ہیں, اصول السنہ میں عقیدہ کے اصول بیان فرمائے ہیں, اس میں فرماتے ہیں ومن السنت اللازمہ, جو لازم سنت ہے عقیدہ کے اصول میں سے, التی من ترک منہ خصلہ, جس نے ان اصول میں سے ایک کو بھی چھوڑا, لم يقبلها ويؤمن بها, جو اسے قبول نہیں کرتا یا اس پر ایمان نہیں لے آتا, لم يكن من اہل واہل سنت میں سے ہے ہی نہیں. اور پہلے نمبر پہ بیان فرمایا الایمان بالقدر خیره وشره, تقدیر پر ایمان اچھی ہو یا بری ہو, والتصدیق بالاحادیث فيه, جتنی بھی احادیث ہیں اس تعلق سے ان کی تصدیق کرنا, والایمان بها, اور مکمل یقین کے ساتھ ان پر ایمان لے آنا, شک و شبہ کی بات نہیں, تعویل نہیں, حدیث کے معنی یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. میرے بھائیو, بعض لوگوں نے قرآن کی آیات کی باطل تعویل کی ہے, وہ یہاں پہ امام صاحب حدیث کی بات کر رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں لا یقال لما وکیف, لا یقال لما ولا کیف, تقدیر کے تعلق سے یہ نہیں کہا جاتا کیوں اور کیسے, کیونکہ وہ قادر قدیر مقتدر ہے نا, تو کیوں کیسے مخلوق کہہ سکتا ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. انما هو التصدیق والایمان بها, صرف دو راستے, تصدیق کے اور ان پر ایمان یقین کے ساتھ. ولم يعرف تفسیر الحدیث, جس کو تفسیر حدیث نہ آتی ہو وہ بولو عقل سے عقل وہاں تک نہ پہنچ سکے, فقد کفی ذلك, اس کو ضرورت ہی نہیں اس کی, کیونکہ علماء ہیں نا امت میں جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے, انہوں نے تو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے, تمہیں کیا ضرورت اپنے عقل کو پریشان کرو, جو چیز تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو. سبحان اللہ, فقد کفی ذلك واحکم له فعلیہ الایمان بہ والتسلیم له, صرف ایمان اور تسلیم کا راستہ ہے, اس کے ساتھ کوئی راستہ نہیں. پھر آگے تک آخر تک بھی بات کرتے ہیں, اس یہ ثابت ہوا اور بھی علماء کے اقوال کافی ہیں اس میں. امام اجوری کے بڑا پیارا فرمانے شریعہ میں, جس نے پڑھنے جا کے دیکھ لے باب القدر میں, بڑی پیاری بات فرمائی ہے. میرے پاس وقت نہیں کہ ان مختلف علماء کی بات بیان کروں, لیکن یہ ہے کہ سمجھدار کو کہتے ہیں اشارہ کافی ہے. جس نے تقدیر کے مسائل کو سمجھنا ہے تو اللہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں, واللہ سلف صالحین اہل سنت جماعت کے علماء کی کتابیں موجود ہیں, اللہ کا فضل و کرم ہے, مطبوع بھی ہیں, موجود ہیں, ان پہ ذرا ایک مرتبہ نظر ڈال کے دیکھو تو صحیح. اتنی کتابیں ہیں واللہ جو اصول عقیدہ کے اصول کے تعلق سے لکھی گئی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. فقہ کی کتابیں ایک طرف، وہ ایک طرف. فقہ کتاب کچھ بھی نہیں ان کے سامنے، کیونکہ فقہ کی کتابیں تو بعد میں لکھی گئی، اور یہ اصول کی کتابیں سر زہین کے زمانے اسی وقت لکھی گئی، اسی وقت میں لکھی بھی گئی اور ان کو حفظ بھی کیا گیا سینوں میں. اور جب یہ لکھنا آسان ہوا، پرنٹنگ پریس بنے، تو ان کو مزید جو ہے نا آسانی ہو گئی، مزید ان کی پرنٹنگ ہوئی. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج ہم پتہ نہیں کس چوراہے پہ کھڑے ہیں، ہر طرف تاریخیں ہی تاریخیں، پتہ نہیں کس راستے کو اپنائیں، کہاں پہ اصول ملیں گے عقیدے کے، کہاں پہ اصول سننا ملے گے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ائمہ سلف کا عقیدہ محفوظ ہیں الحمدللہ. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بنیادی حصہ تو ضائع ہو جائے اور جو عبادات کا حصہ ہے وہ باقی رہے؟ اللہ تعالیٰ پورا دین محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کا وعدہ کی فرمایا ہے. قرآن مجید کی حفاظت سے صحیح حدیث کی حفاظت بھی لازم آتی ہے، اور قرآن صحیح حدیث کی حفاظت کے لیے سر صحیح کے اقوال بھی، یہ بھی لازم ہے کہ انہیں قرآن صحیح حدیث کا صحیح ترجمانی کی ہے، عملاً امت کو کر کے دکھایا ہے، ان پہ عمل کر کے، اور انہیں کے سمجھ کے مطابق ہم نے سمجھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ آج تک محفوظ ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے خاص لوگ پیدا کیے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اس علم کے لیے. صرف چھٹے نمبر پہ تھا تقدیر کے تعلق سے اہل بدعت کا موقف، اہل بدعت کا جو موقف ہے ان کے تعلق سے میں مختصرا بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ صحیح مسلم میں روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو مشرکین قریش ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے بعض جھگڑا کے تقدیر کے تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا. جو بھی تقدیر میں جھگڑا کرتے ہیں یا تقدیر کا انکار کرتے ہیں یا تقدیر میں شک و شبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرمان سن لیں. اسے مسلم حدیث نمبر 2656 ہے، 2656. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المجرمین فی ضلال و سعر، بے شک مجرم لوگ جو ہیں وہ گمراہی اور سعر جہنم کے عذاب میں ہیں. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن ان کو اوندھا کر کے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، اب سقر کا عذاب کا مزہ چکھو. وجہ کیا تھی؟ ان کل شیء خلقناہ بقدر، اچھی طرح سن لو، بے شک ہم نے ہر چیز کو تقدیر، مقرر تقدیر کے مطابق پیدا کی ہے. تم انکار کر تقدیر کا، اس لیے تم یہ سزا دی جا رہی ہے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر ان للہ وانا الیہ راجعون. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1، بڑا پیارا قصہ ہے. یحیی بن یعمر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تقدیر کا انکار، تقدیر کے تعلق سے جس نے بات کی بصرہ میں، وہ ہے معبد الجہنی. معبد الجہنی جب نام سنی، معتزلہ کا سردار ہے، معتزلہ وہ لوگ جو تقدیر کے منکر ہیں. ٹھیک، کہتے فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحميري، میں اور حمید بن عبد الرحمن الحميري جو ہیں، ہم دونوں بصرہ سے نکلے، حاجین او معتمرین، حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے. فقلنا، پھر ہم آپس میں یہ بات کر رہے کہ ہم نے، لو لقینا احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش، تمنا دے، کاش کہ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی مل جائے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سوال کرنا ہے. دیکھیں، کوئی پریشانی ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ علم کے پاس جاتے ہیں. اگرچہ وہ زمانہ علم کا تھا، تابعی بھی تھے، دوسرے بھی تھے، لیکن نہیں، معاملہ کے تعلق عقیدے سے ہے، معاملہ کے تعلق ارکان اسلام سے ہے، ارکان ایمان سے ہے، تقدیر کا معاملہ ہے. تو پھر بڑے عالم کو دیکھیں گے جو اس معاملے کو، اس مسئلے کو جو حل کر سکے. ہر شخص عالم تھوڑا، تو جس نے مائک پکڑ لے عالم بن جاتا ہے کیا؟ یا جس نے کوئی حلقے میں چار پانچ لوگ بیٹھے عالم بن جاتا ہے کیا؟ بڑے علماء کے پاس. کہتے ہیں فسألناه عما يقول هؤلاء في قدر، کاش ہمیں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی مل جائے تاکہ ہم اسے سوال کریں یہ لوگ کیا کہتے تقدیر کے بارے میں. فوفق لنا، دیکھیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دی. دیکھیں اپنے کمال کی بات نہیں کرتے، ارے ہم نے اتنا سفر کیا، جد و جہد کی، ضرور کوئی ملے گا. نہیں بھائی، جد و جہد کیا؟ اپنے لیے کیا، خدشہ تمہیں، پریشانی تمہیں، تو جد و جہد بھی تم کرو. فوفق لنا، ہمیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی. کون؟ عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما. ملے تو کون ملے؟ جب خلوص نیت کے ساتھ جب جاتے ہیں نا، تو راستہ وہ آسان کر. وہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب، اور علم بھی رزق ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، اللہ تعالی ایسا عالم ان کو عطا فرمایا وہ تو یہ سوچے کوئی بھی صحابی ہو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرما دی. سید عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں داخل مسجد، مسجد میں داخل ہو رہے تھے، فاکتنفتہ انا وصاحبی، ایک کنف کہتے ہیں اس حصے کو، تو کندھے کے ایک طرف میں آ گیا، دوسرا میرا ساتھی آ گیا. فظننت ان صاحبی سیکل کلام الی، تو میں نے یہ گمان کیا، دے ادب دیکھیں، بات اس نے شروع کی نا، سید عبداللہ بن عمر سوال تو کسی نے کرا، دو اکٹھے بولتے نہیں سکتے تھے نا، ادب دیکھیں آپ، ساتھی کا ادب بھی ہے، طالب علم کا ادب بھی ہے، کہ میں نے یہ گمان کیا کہ میرا ساتھی مجھے اجازت دے گا میں بات کروں، تو میں نے بات شروع کی. سبحان اللہ. فقلت، تو میں نے عرض کیا، یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن کون ہے؟ سید عبد الرحمن عمر کا کنیہ ہے. انہو قد ظہر قبلنا اناس یقرؤون القرآن، غور سے سنیں، ہمارے ہاں بعض ایسے لوگ نکلے ہیں، یقرؤون القرآن، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ويتقفرون العلم، اور علم کی مجالس میں بھی جاتے ہیں، علم حاصل کر، طالب علم ہیں، اور وذكر من شأنهم، یعنی بعض اور بھی کچھ تعریفیں کی، وانهم يزعمون، لیکن وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں، ان لا قدر، کہ کوئی تقدیر نہیں ہے. اور کہ قرآن پڑھنے والے، ہر قرآن پڑھنے والا تقدیر کا مثبت نہیں ہوتا، ممکن بھی ہو سکتا ہے، ہر قرآن پڑھنے والا عالم بھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے جب تک کہ سمجھا نہ جائے، جب اس پہ صحیح عمل نہ کیا جائے، اور صحیح عمل ممکن ہے صحیح سمجھ کے بعد. وان الامر انف، تقدیر کوئی نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ مخلوق کی مرضی سے ہو رہا ہے. فقال، اب ذرا جواب سنیں، اس مختصر سوال کا جواب دیکھیں کتنا لمبا ہے. فقال، سید عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، فاذا لقيت اولئك، جواب سے پہلے اگر تم ان سے دوبارہ جا کے ملو، فاخبرهم، ان کو یہ خبر ضرور دینا، انی بری منهم وانهم براء مني، پہلے تو یہ خبر جا کے دینا، میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں. جواب سے پہلے جو تقدیر کے منکر ہیں، معبد الجہنی نام لیا پہلے، حسن بصری کے شاگرد ہے، حسن بصری معروف تابعی ہیں، یہ شخص طالب علم ہے، اپنے آپ کو عالم سمجھ بیٹھا، اپنے استاد کی مخالفت کر بیٹھا، تقدیر کے معاملے میں غلطی کر بیٹھا، اپنا گروہ بنا لیا. جب ان کی بات عام ہوئی تو بعض اچھے لوگوں نے جب یہ بات سنی کہ تقدیر کا انکار کیا جا رہا ہے، صحابی کے پاس آئے، صحابی کہتے جواب سے پہلے سن لو، اور یہ اسے کہتے الولا والبراء کا مسئلہ، یہ عقیدے کے اصول میں سے ہے. اہل بدع کا راستہ الگ ہے، اہل سنت کا راستہ الگ ہے، کبھی ایک ساتھ ہو نہیں سکتے. جواب سے پہلے سن لو، اگر دوبارہ ان لوگوں سے جا کے ملو، ان کو اچھی طرح یہ میری طرف سے کہہ دو کہ عبداللہ بن عمر یہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تم لوگوں سے بری ہوں اور تم مجھ سے بری ہو. میرے بھائی، جس سے، جن لوگوں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بری ہوں، کبھی حق میں ہو سکتے ہیں؟ اور جس مسئلے کی وجہ سے بری ہوں، وہ مسئلہ کوئی معمولی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے جواب دو. تقدیر کا معاملہ عام معاملہ نہیں ہے. بعض لوگوں کو آج بھی غلط فہمی ہے، ارے فلاں سے غلطی ہوئی، جیسا ابھی میں بیان کروں گا، ارے تھوڑی سی غلطی ہوئی، کیوں لوگ اسی کو بڑا کر رہے ہو؟ ہم بڑا نہیں کر رہے، بڑا اگر کرے تو یہ صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم بڑا کر رہے ہیں، بات ہی بڑی ہے، تقدیر کا معاملہ ہے. والذی یحلف بہ عبداللہ بن عمر، آگے فرماتے ہیں، اور جس چیز پر عبداللہ بن عمر قسم کھا رہے ہیں وہ یہ ہے، لو ان لاحد مثل احد ذهب، اگر ان میں سے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، احد کے پہاڑ جتنا سونا ہوتا اور اسے اللہ کے راستے میں دے دیتا پورے کے پورے سونے کو، ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر، اللہ تعالیٰ اسے کبھی یہ صدقہ قبول کرے گا نہیں جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں لے کے آتا. پھر انہوں نے مشہور و معروف حدیث کا آغاز کیا کہ میرے والد نے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. پھر پورا قصہ بیان کیا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ایک خصور انسان کی شکل میں، آپ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، گھٹنے سے گھٹنا ملا لیا، اپنے ہاتھ آپ وسلم کے گھٹنے کا رکھ دیے، اور اسلام کے تعلق سے سوال کیا، ایمان کے تعلق سے سوال کیا، احسان کے تعلق سے سوال کیا، قیامت کے نشانوں کے تعلق سے سوال کیا، اور وہ آخر حدیث. یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر ایک ہے. معتزلہ نے تو انکار کیا تقدیر کا، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کے عمل کو پیدا نہیں کیا. مخلوق کو پیدا کیا ہے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن جو مخلوق کا عمل ہے اسے اللہ نے پیدا نہیں کیا، کیونکہ مخلوق کا عمل کفر ہے، نافرمانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ انسان نے چاہا وہ کفر کرے، اللہ نے چاہا وہ ایمان لے کے آئے، تو مخلوق کی چاہت اللہ کی چاہت پہ غالب ہوئی. انا للہ وانا الیہ راجعون. دیکھیں کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغلوب ہو سکتا ہے کسی جزئیہ میں بھی؟ لیکن فلسفہ ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر، اسے سزا کیوں دیتا ہے؟ پھر یہاں پہ غلطی ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے اگر لوگوں کے عمل کو پیدا کیا پھر سزا کیوں دیتا ہے؟ کافر کو مجبور کیا کہ وہ کفر کرے، پھر سزا بھی دی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے عمل کو پیدا نہیں کہ انسان خود اپنے عمل کو پیدا کیا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ عمل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس معاملے میں ناکام ہو، نعوذ باللہ. کیونکہ اللہ نے چاہا، اللہ نے سب لوگوں سے ایمان چاہا، لیکن لوگوں بعض لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا. ان کو پتہ نہیں، یہ بڑی بیچ میں مسائل، ان کو اس چیز کا پتہ نہیں چلا. کیوں؟ کہ وہ عقل کو آگے کرتے تھے. معتزلہ کا ایک قاعدہ ہے کہ عقل نقل سے پہلے ہے. جو چیز عقل مانتی ہے اور وہ جو قرآن حدیث میں ہے تو اس کو عقل پہ تولو پھر مانو. جو عقل نہیں مانتی اگر وہ قرآن حدیث میں بھی، اس کو نہ مانو. کیونکہ عقل پہلے ہے، بعد میں نقل، بعد میں قرآن سنت ہے. معتزل نے کوئی غلط فہمی تو انہوں نے تو کہہ دیا اور وہ اہل سنت جماعت سے الگ ہو گئے. بعض لوگ کہتے آج معتزلہ نہیں ہے، معتزلہ اس گروہ کے نام سے نہیں ہے. معتزلہ کے فکر آج بھی زندہ ہے. میں دو مثالیں دیتا ہوں بس. پہلی مثال، احمد رضا خان بریلوی صاحب، ملفوظات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146 اور 147 میں، ذرا غور سے کہتے ہیں، بلا شبہ جتنی فضائل و کمالات خزانے قدرت میں ہیں سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے. آگے کہتے ہیں، الوہیت وہ کمال ہے کہ زیر قدرت ربانی نہیں. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دیا، صرف الوہیت، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نہیں بنا سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بات ہے نہیں. اس پر قادر ہیں اللہ تعالیٰ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا ایک الہ معبود بنا دیتے. الوہیت وہ کمال ہے کہ زیر قدرت ربانی نہیں. آگے فرماتے ہیں، اگر الوہیت عطا فرمانا بھی زیر قدرت ہوتا ضرور یہ بھی عطا فرماتے ہیں. یہ تقدیر کا انکار ہے کہ نہیں؟ قدرت کا انکار ہے کہ نہیں؟ معتزلی مر چکے ہیں، نام معتزلہ کا نہیں ہے، لیکن کام وہی ہے. نام وہ نہیں، کام وہی ہے، سوچ وہی ہے، عقل وہی ہے. ان للہ. دیکھیں مجھے یہ بتائیں، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھائی بیان ہو رہی ہے یا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے؟ عقل والے جواب دیں. ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھا رہے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف عجز منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے. تو عقل کا تقاضا کیا ہے؟ شریعت کے نصوص چھوڑیں آپ، عقل کیا کہتی ہے؟ کبھی کہہ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف عجز منسوب تو کر دو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی ضرور بیان کرو؟ مسلمان کبھی تصور نہیں کر سکتا. دوسری مثال میں دیتا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی ہزار چیز جانتا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. ایک کرسچن عورت کا یہ سوال تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کر زمین پر کیوں نہیں آ سکتا؟ مقدمہ تھا، لمبا جواب. اس جواب میں سے جو انہوں نے کہا ہے، جسے سن ہے موجود ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، جس نے جس کو یہ شک ہے کہ انہوں نے کہا، ریکارڈنگ موجود ہے، سن سکتا ہے وہ. کیا قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے؟ اس میں موجود ہے، یہ ان کا جو معروف لیکچر ہے. کہتے ہیں میں ایسی ہزار چیز جان جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دبلا پتلا انسان پیدا کر سکتا ہے، موٹا انسان پیدا بھی کر سکتا ہے، بیک وقت دبلا پتلا موٹا پیدا نہیں کر سکتا، اس پر قادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹا انسان پیدا کر سکتا، لمبا انسان بھی پیدا کر سکتا، بیک وقت لمبا چھوٹا پیدا نہیں کر سکتا. اور کہتے ہیں ایسی ہزار چیز میں جانتا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. کرسچن تو اس جواب سے خاموش ہو گئے، لیکن کیا صرف جواب دینا ہی کافی ہے یا صحیح جواب دینا ضروری ہے؟ انسان یاد رکھیں، یہ جو زبان ہے نا، یہ دل کی ترجمانی ہے، ترجمانی کرتی ہے، ترجمان ہے یہ. آپ کا جو عقیدہ اندر ہے وہ آپ کی زبان پہ آتا ہے. اور میں نے پہلے بھی گزارش کی بات سادھو کو، اس پہ شک تھا، میں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے عقلانی ہے، عقل کو مقدم کرتا ہے نقل پہ. تو بعض لوگوں کا اعتراض تھا نہیں یہ ممکن نہیں ہے، تو آپ کے سامنے ہے یہ. یعنی اس کے علاوہ شخص کہتا ہے کہ میرا ایمان لوجک کی بنیاد پہ ہے، منطق کی بنیاد پہ ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، جنت پر، دوزخ، جو بھی ایمان ہے منطق پر ہے، میں نے منطق کے مطابق میرا ایمان ہے. اچھا علم بالغیب کہاں پہ ہے پھر؟ دیکھیں اگرچہ یہ باتیں دوسروں کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں، اگرچہ علم غیب پر ہی آپ کا ایمان ہے، لیکن ایسی باتیں لوگوں کو کہنا کوئی ایمان کی بات ہے؟ آپ کی دعوت میں جو لوگ آپ کی دعوت قبول کر رہے ہیں، کتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں، ہزار چیز پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، میں ایسی چیز جانتا ہوں. ایسے رب پر جو کرسچن اسلام قبول کرتے ہیں، رب کا کیا تصور ہے ان کے ذہن میں کہ بعض چیز پر میرا رب قادر نہیں ہے تو ان کا ایمان مضبوط ہوگا؟ ایک عربی گزر رہا تھا اور ایک معتزلی دعا کر رہا تھا، تو عربی نے کہا اس شخص سے کہ میرے لیے بھی دعا کرو، میرا جو اونٹ ہے وہ گم ہو گیا ہے. تو اس نے دعا میں یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کا اونٹ گم ہو جائے، لیکن اس کا اونٹ گم ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اونٹ واپس کر دے. اس نے کہا خاموش، چپ ہو جاؤ تم، یہ کون سی دعا کرو، بد دعا کرو میرے لیے تم، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا گم ہو، تو پھر گم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عربی بدو کو دیکھیں، اس کی فطرت دیکھیں آپ، اور وہ عالم سے دعا کروا رہا تھا، اور عالم کا علم دیکھیں آپ. ان للہ وانا الیہ راجعون. لوگ مر جاتے ہیں لیکن لوگوں کی فکر باقی رہتی ہے، سوچ باقی رہتی ہے. معتزلہ آج موجود نہیں ہے، ان کی فکر، ان کی سوچ آج بھی موجود ہے، نام دوسرے ہیں، عقلانی ہے، تنویری ہیں، پتہ نہیں عجیب و غریب نام ہے، لیکن ہمیں ناموں سے کوئی لین دین نہیں ہے، ہمیں منہج سے لین دین ہے. منہج کیا ہے؟ منہج کہتے ہیں اس راستے کو جس راستے کو اپنا کر شریعت کے احکام پر عمل کیا جاتا ہے، قرآن سنت پہ عمل کیا جاتا ہے، اسے منہج کہتے ہیں. روڈ میپ ہوتا ہے پوری زندگی کا، ہماری زندگی کا کیسے بسر کریں قرآن سنت کے ترازو پر. اس میں عقیدہ پہلے نمبر پہ ہے، پھر عبادات ہیں، پھر معاملات ہیں، اخلاق جائز. اخلاق جتنے بھی اچھے ہوں، عبادت جتنی بھی اچھی ہو، عقیدے میں بگاڑ ہو تو ایسے لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. سلف صالحین سے ثابت ہیں، امام سفیان ثوری سے یہ سوال کیا گیا کہ فلان شخص ہے وہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے دوست کون ہیں؟ کہتے قدریوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، جو تقدیر کے منکروں کے ساتھ بیٹھتا رہتا ہے. کہتے انہی میں سے. کہتے امام صاحب یہ تو صرف وہاں پہ جاتا ہے نصیحت کریں. کہتے انہی میں سے ہیں. سلف صالحین کا طریقہ دیکھا ہے آپ، جو ان کے ساتھ بیٹھتے انہی میں سے ہیں. نصیحت کرنی ہے تو ان کے ساتھ دوستی لگا کے کرنی ہے کیا؟ نصیحت کی جاتی ہے دور سے کی جاتی ہے طریقے سے، ان کے پاس ایسے. اس لیے امام احمد بن حنبل نے یہاں پہ اصول السنہ میں پانچ مرتبہ، چھوٹا سا رسالہ ہے یہ، شرح کے ساتھ بڑا لگ رہا ہے آپ کو، چھوٹا سا رسالہ ہے، پانچ چھ مرتبہ بیان فرمایا کہ ہم ان سے مناظر نہیں کرتے، جدال نہیں کرتے ہیں بدع سے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. ان کے پاس شکوک شبہات ہیں، خود بچ نہ سکے دوسروں کو اس میں اپنے ساتھ غرق کرنا چاہتے ہیں. بار بار فرمایا ان باتوں میں اہل بدع کے ساتھ ہم کبھی بحث مباحثہ نہیں کرتے، تمہیں بھی منع کر رہا ہوں تمہیں بحث مباحثہ نہ کرنا. ولا نجادل کون اہل سنت جماعت کا یہ طرز عمل، یہ طریقہ، یہ منہج ہے کہ وہ بحث مباحثہ نہیں کرتے اسے معاملات میں. آخر پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدیر مقتدر ہے، ان اسماء و صفات پر مکمل ایمان کا اثر کیا ہوتا ہے مومن کی مومن کے دل پر؟ کاش کہ آج جو مخالفین ہیں وہ سن لیں، کاش آپ کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو دیکھتے آپ کے آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے. اور جن کے یہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے. نمبر ایک، کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ ہے وہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے. مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، کیا ضرورت اسے کسی اور کے پاس جانے کی؟ جو قادر قدیر مقتدر اس کے پاس اسے سے مانگے گا نا. حسن التوکل، توکل مضبوط ہوگا، پہلے نمبر پہ توکل مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ پہ. اور جب توکل مضبوط ہوتا ہے تو پھر پکارا بھی صرف اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے. نمبر دو، صبر مضبوط ہوتا ہے، صبر صبر کرنے والا ہی بندہ بن جاتا ہے. تکلیف آئی ہے، وہ مصیبت آئی ہے، صبر کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب قادر ہے، قدیر مقتدر ہے، نجات کا راستہ ضرور آئے گا. صبر کے بعد آسانی کا راستہ، مشکل کے بعد آسانی کا راستہ ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ قادر ہے چیز پہ. نمبر تین، دل کی بیماریوں سے نجات. نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، یہ کب ہوتی ہیں چیزیں؟ جب انسان اپنے رب کی تقدیر پہ راضی نہیں ہوتا. ارے اس کو دیا مجھے نہیں دیا، اس کو اتنا میرے پاس اتنا ہے. جیسا ابھی میں نے بات کی کہ سگا بھائی سگے بھائی کے گردن پہ پاؤں رکھ کے اوپر جانا چاہتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ پہ یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، یقین کے ساتھ ایمان ہوگا، تو دل کے اندر یہ حسد باقی رہے گا کیا؟ یہ نفرت، یہ بغض باقی رہے گا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. نمبر چار، یہ بندہ جو ہے اپنی نیت کو درست کر لے گا. نیت کی درستی، اخلاص اس کی زندگی میں عام ہو جائے گا. وہ جو کام بھی کرے گا مخلص اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا اخلاص مضبوط ہوگا. نمبر پانچ، امید مضبوط ہوگی. اللہ تعالیٰ سے امید جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بگڑے ہوئے حالات سدھارے گا. مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے گا. مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی فرمائے گا، ہر مشکل سے نجات کا راستہ آسان کر دے گا. امید، امید مضبوط ہوتی ہے. چھٹے نمبر پہ، دعا کی عبادت میں مضبوطی اور پختگی. نمبر سات، خوف میں اللہ تعالیٰ کا ڈر مضبوطی ہوتی ہے. جب گناہ کرنے لگتا ہے نا، پتہ ہے وہ قادر ہے، وہ پکڑے گا چھوڑے گا نہیں، وہ مجھ پر بھی قادر ہے اور میرے بڑوں پر بھی قادر ہے. تو ظلم کرنے سے پہلے انسان، یہ مسلمان، جب اسے یقین ہوگا اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدیر مقتدر ہے، تو تھوڑا سا اس کے ہاتھ کانپیں گے. یہ ہاتھ کانپیں گے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے. محبت میں مضبوطی، اللہ تعالیٰ سے محبت اور بڑھ جائے گی. جب آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کا رب قادر ہے، قدیر مقتدر ہے، مومنوں کو، محسنین کو احسان کا بدلہ اس سے بڑھ کے دیتا ہے، اور کافروں کو، بدکاروں کو، دین کے دشمنوں کو جب پکڑتا ہے تو سزا سخت دیتا ہے، محبت اور بڑھتی ہے. الغرض، ایمان، عمل، اخلاص اور حسن اخلاق میں مضبوطی آتی ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.